سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولایی شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے دعائیہ اشعار ہیں.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل
ہر قدم تو میرے ساتھ
کا ترک کرنا یعنی گناہوں کا ترک کرنا، اس عنوان سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آواز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کی خدمت میں کسی نے ایک نہایت قیمتی موتی بھیجا. جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرمایا خدا کا شکر ہے. اس کے بعد وہ موتی گم ہو گیا. آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا خدا کا شکر ہے. خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ موتی کے آنے پر بھی خوشی تھی اور گم ہونے پر بھی خوشی ہے. فرمایا کہ مجھے خوشی اس کے آنے یا جانے پر نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسری بات پر ہوئی. وہ یہ کہ جب یہ موتی آیا تھا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کہ اس موتی کے ساتھ دل کو تعلق تو نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ نہیں، تو میں نے اس حالت پر خدا کا شکر ادا کیا. اس کے بعد جب وہ گم ہو گیا تو پھر میں نے دل کو دیکھا کہ اب غم کا اثر تو نہیں ہوا، دل کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ نہیں، اس پر بھی میں نے خدا کا شکر کیا. تو یہ شکر اس پر تھا کہ خدا کے سوا مجھے کسی سے تعلق نہیں، موتی کے آنے سے نہ خوشی ہوئی نہ جانے سے کچھ غم ہوا. اسی طرح حضرت غوث العظم رحمہ اللہ کے پاس ملک چین کا آئینہ کوئی شخص لایا. آپ نے خادم کے سپرد کر دیا اور فرما دیا کہ جب ہم طلب کیا کریں ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا کرو. اتفاق سے آئینہ ایک دن خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. وہ مارے خوف کے گھبرا گیا اور عرض کیا کہ القضاء آئینہ چینی شکست، کہ قسمت کی بات وہ آئینہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خودبینی شکست، کہ چلو اچھا ہوا اپنی خوبیوں پر نظر کرنے کا سامان تھا ٹوٹ گیا. آپ نے ہنسی میں اڑا دیا اور کچھ بھی اثر یا غصہ مزاج مبارک پر نہ ہوا. سبب اس کا یہ ہے کہ جتنی پریشانی ہوتی ہے خدا کے غیر سے تعلق رکھنے سے ہوتی ہے. جن لوگوں کو خدا سے تعلق نہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور وجہ ان کی اس پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کی نسبت ایک رائے اپنے ذہن میں تراش لیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوگا. جب شیخ سلی نے اپنے ذہن میں خیال پکا لیا تھا کہ یہ تیل کا گھڑا جو مزدوری پر لے جا رہا ہوں اس کو پہنچا کر مجھے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے یوں مالدار ہو جاؤں گا، پھر بیاہ کر لوں گا، پھر خوب اولاد ہوگی، وہ مجھ سے پیسے مانگیں گے، میں کہوں گا خوش. اس کہنے سے آپ کا سر ہل گیا اور گھڑا گر گیا. مالک بہت جلایا تو آپ کہتے ہیں کہ تیرا تو ایک گھڑا ہی گیا، میرا تو سارے کا سارا کنبہ ہی برباد ہو گیا. صاحب اس قصے پر تو ہنستے ہیں مگر در حقیقت ہم خود اپنے اوپر ہنستے ہیں، کیونکہ ہم سب اسی بلا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر وقت یہ دھیان لگایا کرتے ہیں، ہر وقت یہ دھن گایا کرتے ہیں کہ اس روپیے سے یوں تجارت ہوگی، اتنا نفع اس میں ہوگا، یوں ہم بینک میں روپیہ داخل کریں گے. اور یہ تجربے کی بات ہے کہ ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. آخر میں شیخ سلی کی ہر طرح ہر شخص کا گھڑا پھوٹ جاتا ہے. تو سارے رنگ کی بات یہ ہے کہ آدمی امیدیں قائم کرتا اور طرح طرح کی آرزو کرتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی. چنانچہ کوئی دنیا دار کا وقت آرزو سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت کسی نہ کسی تمنا میں رہتا ہے، اور ہر تمنا کا پورا ہونا ضروری نہیں، اس سے پریشانی ہوتی ہے. تو کوئی دنیا دار پریشانی سے خالی نہیں. اور راحت اور اطمینان کا راز یہ ہے کہ اپنا ہر کام انہوں نے حق تعالیٰ کو سونپ دیا ہے، یعنی اللہ والوں نے اپنا ہر کام حق تعالیٰ کو سونپ دیا ہے. اپنی کوئی رائے ہے ہی نہیں، اپنی کوئی رائے نہیں لگاتے، اس لیے جو کچھ ہوتا ہے اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کہنے لگے اس شخص کے مزاج کی کیا کیفیت پوچھتے ہو کہ دنیا کا ہر کام اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کا کوئی کام خدا کی خواہش کے خلاف نہیں ہوتا، اور میں نے اپنی خواہش کو بالکل خدا تعالیٰ کی خواہش میں فنا کر دیا ہے، تو میری خواہش کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ جو کام خدا کی خواہش کے موافق ہوگا وہی میری خواہش کے موافق ہوگا، بس کوئی بات اللہ والوں کی خواہش کے خلاف نہ ہوگی، پھر ان کو رنج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو اللہ والوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ان پر طرح طرح کی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، تو صاحب میں نے دکھ کا انکار نہیں کیا، ان کو دکھ ہوتا ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ اس دکھ کی ایسی مثال ہے جیسے فرض کرو ایک شخص کسی پر عاشق ہے اور ایک مدت کے بعد محبوب کی زیارت اس کو نصیب ہوئی اور اس کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا، اسی حالت میں محبوب کو سلام کیا، اس نے بجائے جواب دینے کے دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور خوب زور سے دبایا کہ اس کا ارمان پورا ہو جائے۔ عاشق چونکہ جدائی کی تکلیفوں میں بالکل گھل چکا تھا، اس لیے محبوب کے دبانے پر لگیں اس کی ہڈیاں ٹوٹنے، پھر عین اسی دبانے کی حالت میں اتفاقاً سامنے سے ایک رقیب آ گیا۔ اس کو دیکھ کر محبوب نے کہا کہ اگر میرے دبانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہو تو تم کو چھوڑ کر اس کو دبا لوں۔ اب غور کیجئے کہ وہ عاشق اس کا کیا جواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ اس تکلیف پر تو ہزار جانے قربان ہیں، خدا دشمن کو یہ بات کبھی نصیب نہ کرے۔ اور کیا وہ عاشق اس قید کو بھاری سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں جسمانی تکلیف ضرور ہوگی، مگر دل کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس میں راحت بھری ہوگی، بلکہ زبان سے یہی نکلتا ہوگا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کو صرف جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، مگر دل ان کا راحت میں ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کیسی تکلیف میں ہیں، کہ کسی وقت راحت نصیب نہیں تو گناہ سے دنیا ہی کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے سوا ایک اور بھی تکلیف دنیا میں ہوتی ہے، مگر وہ گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور جس کا پہلے ذکر ہوا وہ گناہ کرنے کے ساتھ تھی۔ وہ یہ کہ جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر آتی ہی رہتی ہے، مگر لوگ اس قسم کی مصیبتوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسے وقت میں کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کون سا گناہ ہوا تھا جس کے سبب یہ تکلیف جھیلنی پڑی۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تکلیف گناہ کے سبب ہوا کرتی ہے، مگر تعجب صرف اس پر ہے کہ کون سا گناہ ہم سے ہو گیا تھا۔ مجھے لوگوں کے اس تعجب پر ہی تعجب ہے، کیونکہ ہم میں وہ ایسا کون ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں، اور جب ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں تو پھر تعجب مصیبت نہ ہونے پر کرنا چاہیے تھا کہ ہم پر مصیبت کیوں نہیں آئی۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ گناہ کرنے سے دنیا کی بھی پریشانی ہوتی ہے اور آخرت کی الگ رہی، کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اس نقصان سے بچو، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور میں نے اس کے بیان کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلق ہم نے کئی طرح کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہم نے اکثر آدمیوں کو دین ہی کی خبر نہیں، ان کا تو یہ مذہب ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ کیوں صاحب، اگر کوئی شخص آپ کو زہر بھرا لڈو لا کر دے تو کیا اسی اپنے قول کے موافق وہاں بھی عمل کرو گے کہ کل کے دن کی کیا خبر گزرے، ابھی تو لڈو کھانے کو ملتا ہے، یا کہ اس کے برے انجام پر نظر کر کے اس کو واپس کرو گے؟ تو کیا قیامت آج کے نزدیک کل سے کچھ زیادہ دور ہے؟ صاحب وہ کل آنے تک تو 24 گھنٹے یقینی ہیں، اور موت کے متعلق تو 24 منٹ کی بھی خبر نہیں کہ شاید یہی سانس آخری سانس ہو۔ موت کا کوئی وقت مقرر معلوم نہیں، لوگ اس دھوکے میں گئے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ صاحب وہ بعض لوگوں کو کس طرح موت آ گئی کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اب ہم مر جائیں گے۔ کانپور میں ایک صاحب گھر میں آئے، کھانا مانگا، نوکرانی کھانا اتار کر لائی، دیکھا تو آقا صاحب ختم ہو چکے۔ غرض موت کا کوئی قاعدہ اور وقت مقرر نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 100 برس کے بھی ہو گئے تو کیا ہو گیا، وہ 100 برس بھی جب گزر جائیں گے تو ایک دن کے بھی برابر نہیں معلوم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر 1500 برس کی ہوئی، اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا جیسا کہ ایک گھر کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور گزرتا ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اور اگر یہ سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو کہ آپ کی عمر کے مثلاً 40 یا 50 برس گزر گئے ہیں، مگر غور کر کے دیکھو کہ یہ اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسے کل دن آنے والا۔ تو موت کو دور سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ جب وہ آئے گی تو یہ حالت ہوگی جسے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے، جواب دیں گے کہ ایک دن یا کچھ کم. خیال کو کیجئے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عمریں پائیں مگر جب پوچھا جائے گا تو ایک دن سے بھی کم معلوم ہوگا. تو جب یہ حالت ہے تو پھر کاہے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو؟ کاہے کو جس وقت ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے تو جیل خانے کو بہت دور سمجھتا ہے، لیکن جب سزا کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی قریب تھا. تو یہ کہنا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، کتنی بڑی غلطی کی بات ہے. حضرت خداوند تعالیٰ تو عاقبت کی خبر جانتا ہی ہے، لیکن جس کو خدا بتلا دے وہ بھی تو جانتا ہے. اگر کوئی بیمار کہے کہ حکیم جانے کہ اس غذا میں کیا نقصان ہے تو اس سے کیا کہو گے؟ یہی کہ بھائی حکیم تو بے شک جانتا ہے، لیکن جب اس نے تمہیں بھی بتلا دیا تو اب تو تم بھی جانتے ہو. اسی طرح عاقبت کی حالت جب خدا تعالیٰ نے تم کو بتلا دی تو تم بھی جان گئے، پھر غفلت اور دلیری کیسی. اور بہت لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ موت اور عاقبت کو بھول گئے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ موت جو کہ لذتوں کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم ايه لو اخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی متقی بندے کو حق تعالی شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں اور بے رنج تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صادقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں. چھٹی روایت بروایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، وہ تورات سے نقل کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے پسندیدہ ہیں، بدی کا بدلہ بدی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں، مکہ ان کی جائے ولادت ہے اور مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے، چنانچہ بعد خلفائے راشدین پایہ سلطنت ملک شام رہا اور وہاں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی. ربنا تقبل منا التواب الرحیم. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے اہل فلسطین اہل غزہ بھائیوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ غیر سے مدد مسرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی اس میں استعمال فرما لیجیے. اے اللہ جان سے مال سے دعاؤں سے جس طرح ہو سکے اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق نصیب فرمائیے اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں انتہائی جلد قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ ان کو جو لوگ ستا رہے ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں اور ان کے دشمن ہوئے ہیں، اے اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دیجیے، توفیق توبہ دے کر ایمان سے سرفراز کر دیجیے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ پھر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیجیے. اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے دلیل و خوار کر دیجیے. اللہ ان پر دردناک عذاب نازل کیجیے. اے اللہ ان کو آپس میں لڑ مر کے ختم کروا دیجیے. اللہ ان کو انتہائی دلیل و خوار کر دیجیے. اے اللہ ان کو انتہائی دلیل و خوار شکست خوردہ کر دیجیے. اے اللہ ان کی طاقت کو ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجیے. اے اللہ ان کو دلیل و خوار کر دیجیے اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور بول بالا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کامیاب دے رہا مستند عطا فرما، چھوٹے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں، سب بیماروں کو اللہ مجھے بھی اور سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو ہمارے سب گھر والوں کو سب مسلمانوں کو صحت کام لے آتے رہا مستند عطا فرما، روزیوں میں خوب برکت اور خوشحالگی وسعت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ میرے پیارے مرشد کے اہل دولت قدر کو، تمام خاندان والوں کو، احباب احباب کرام کو، معاونین کو، اللہ سب کے سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، صلاح دارین عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر دشمن سے، اے اللہ حاسدین سے خصوصی طور پر حفاظت فرما، جن سے جادو سے کسی قسم کا بھی شر ہو نظر بد ہو، اے اللہ ہر قسم کی شر سے مکمل حفاظت نصیب فرما، مکمل اطمینان نصیب فرما. اور اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اور اللہ جو بھی کوئی جو ہے وہ شر ہے اے اللہ اس کو دفع فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.